والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من جانب أهل السرور. سورة انبیاء 17 پارے میں آئے کریمہ ہے، اور ایک ایسی حقیقت یاد دلا رہی ہے جس کا ہم روزمرہ مشاہدہ بھی کرتے ہیں. اور کتنی عجیب بات ہے کہ انسان اپنے لیے اس حقیقت کو فراموش کر دیتا ہے. فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر متنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. موت کیا ہے؟ دنیاوی زندگی کا اختتام، اور اخروی اور دائمی زندگی کی ابتدا. موت زندگی کا خاتمہ نہیں ہے. موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح جوان زندگی. موت کی حقیقت یہ ہے کہ جیسے ہی انسان اس دنیا کے لیے مرتا ہے، اگلی دنیا میں پیدا ہو جاتا ہے یا وارد ہو جاتا ہے. یہ دنیا امتحان گاہ ہے، آزمائش گاہ ہے. فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ، ہم تمہیں اس زندگی میں سختیاں اور مصیبتیں بھی دیتے ہیں، والخیر اور آرام سہولتیں، مال و دولت عزت و صحت بھی عطا کرتے ہیں. دونوں حالات میں انسان آزمائش میں ہے، فتنہ، یہ آزمائش ہے. مصائب کی سختی یا شدت سے گھبرا کر اللہ کے احکام کو چھوڑ کر غیر اللہ کا سہارا لیتا ہے، یا دولت اور مال میں مست ہو کر اللہ کو بھول جاتا ہے، اس کی عظمت کو بھول جاتا ہے اور اپنی منمانیاں کرتا ہے. دونوں طرح سے آزمایا جاتا ہے. وإلينا ترجعون، تمہیں واپس ہماری بارگاہ میں حاضر ہونا. موت فنا نہیں ہے جو انسان کو ختم کر دے، بلکہ اسی کل نفس ذائقۃ الموت سے ظاہر ہو رہا ہے کہ انسان نہیں مرتا، روح نہیں مرتی. اس لیے کہ ہر متنفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ذائقہ چکھنے والا فنا نہیں ہوتا. اگر موت کے ساتھ روح بھی فنا ہو جاتی تو ذائقہ کون چکھتا؟ یہ ایک عارضی زندگی کا اختتام ہے. ہماری کوتا فہمی کہہ لیجیے، غیر دانشمندی کہہ لیجیے، کہ ہم اسی زندگی کو سب کچھ سمجھ کے اسی کے لیے اپنی ساری محنتیں اور کوششیں لگا دیں. حالانکہ ہم روزانہ دیکھتے ہیں سینکڑوں لوگ مرتے ہیں، دفن ہوتے ہیں، خاک میں مل جاتے ہیں، اور کتنے ایسے ہیں جنہیں قبر نصیب ہی نہیں ہوتی، کتنے ایسے ہیں جو آج کل کی بمبارڈمنٹ کا نشانہ بنتے ہیں اور گولوں کے ساتھ ہی فنا ہو جاتے ہیں. اور آج کل تو جدھر دیکھیں موت کا بازار گرم ہے. آج کا انسان درندوں سے زیادہ خطرناک ہو چکا ہے. درندے بھی بھوک مٹانے کے لیے چیر پھاڑ کرتے ہیں، لیکن انسان تو انسانیت کا اس طرح قتل عام کیا جا رہا ہے، اس طرح سے قتل عام کیا جا رہا ہے جیسے یہ کسی کو زندہ چھوڑے گا. اور اس کی حوث سے ملک گیری اور اپنی بڑائی منوانے کی حوث مٹتی نہیں. جس کے پاس ذرا سی طاقت آتی ہے وہ دوسروں کو تباہ کرنے پہ چل جاتا ہے. حالانکہ اصول یہ ہے کہ اللہ کریم کسی کو اگر طاقت عطا فرماتے ہیں تو اسے دوسروں کے لیے وسیلہ بننا چاہیے، ذریعہ امن بننا چاہیے، تسکینی کا سبب بننا چاہیے. مگر یہ تب ہوتا ہے جب اللہ کریم کے ساتھ انسان کا رشتہ ہو اور آخرت پر ایمان ہو اور یہ یقین ہو کہ مجھے اللہ کے حضور جانا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے وقت بھی عالم انسانیت کا حال یہ تھا کہ آپ دنیا کے ایک سرے سے شروع ہوں تو دوسرے سرے تک انسانی زندگیوں سے کھیلنا ایک شغل بنا دو. اب تو صرف بات بات پر قتل ہوتے ہیں. اس وقت کے عمراء اور حکمران انسانوں پر بھوکے درندے چھوڑ کر تماشا دیکھا کرتے. آج بھی وہ فلمیں دکھائی جاتی ہیں یا ان باتوں کو فلمایا جاتا ہے کہ جب عمراء اور رؤساء غلاموں کو آپس میں لڑا کر تماشا دیکھتے تھے اور وہ لڑائی زندگی اور موت کی ہوتی تھی، ایک بچہ تھا دوسرا قتل ہو جاتا. انسانوں نے کھیل ایسے ایجاد کیے تھے جس میں ایک کا مرنا ضرور یقینی ہوتا تھا. ہار جیت ہی زندگی اور موت کی تھی، جو مر گیا ہار گیا، جیت گیا وہ زندہ رہا. وسط ایشیائی اقوام ہر طاقتور ہر کمزور کو لوٹ لیتا تھا اور لوٹنا اپنا حق سمجھتا تھا. افریقہ میں، آسٹریلیا میں ایسے قبائل بکثرت موجود تھے جو انسانوں کا شکار کر کے انسانوں کو کاٹ کر کھا جاتے. یورپین اقوام جنگلوں میں غاریں بنا کر رہتے تھے. امریکہ اس سے بھی گیا گزرا تھا. مغربی اقوام کا ذکر جب تاریخ میں آتا ہے تو دا وائلڈ وائلڈ ویسٹ لکھتے ہیں، دو دفعہ وائلڈ لکھتے ہیں، واقعی واقعی مغرب. اور اس عہد کی جو فلمیں بنائی جاتی ہیں اور جو دکھایا جاتا ہے تو آدمی لرز اٹھتا ہے. یہاں برے صغیر میں پتھر کی مورتیوں کو خوش کرنے کے لیے انسانوں کو ذبح کیا جاتا تھا، خواتین کو زندہ جلا دیا جاتا تھا. ہر طرف قتل و غارت کا بازار گرم تھا اور قرآن حکیم نے اسے اس طرح سے ارشاد فرمایا، فرمایا وَكُنْتُمْ عَادًا اے لوگو تم تو صرف دشمن تھے، تم اس قدر دور ہو گئے تھے انسانیت سے بھی کہ صرف دشمن رہ گئے تھے، ہر کوئی دوسرے کی جان لینے کے ڈر پہ تھا. یہ تو بے سچ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرشمہ ہے کہ فألف بین قلوبکم، جنہوں نے تمہارے دلوں میں الفت کا بیج بو دیا اور تمہیں محبت سے آشنا کر دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اتنا بڑا انقلاب برپا فرمایا کہ جو لوگ ایک دوسرے کی جان کے پیاسے تھے وہ ایک دوسرے پر جان نثار کرنے والے بن گئے، تو اس کی بنیاد کیا تھی، کس ذریعے سے لوگوں میں یہ تبدیلی آئی؟ اتنی بڑی تبدیلی کہ اپنے جس راستے پر جا رہے تھے اس سے 100% پلٹ کر دوسرے راستے پر چل پڑے، یہ کس لیے آئی؟ کمال یہ تھا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ جس کو بھی نور ایمان نصیب ہوا آپ نے اسے اللہ کی حضور کھڑا کیا. کسی کو اس بات پہ نہیں رکھا کہ تم مجھے سجدہ کرو میں اللہ کو سجدہ کروں، کسی سے یہ نہیں فرمایا کہ تم مجھ سے مانگا کرو میں اللہ سے مانگوں گا، بلکہ جسے نور ایمان نصیب ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اللہ کی حضور کھڑا کر دیا اور فرمایا میں بھی اللہ کی عبادت کرتا ہوں، تم بھی اللہ کی عبادت کرو، میں بھی اللہ سے لیتا ہوں تم بھی اللہ سے لو، اور اللہ سے بات کرنے کا، اللہ کی حضور پہنچنے کا سلیقہ سکھا. جس بندے کے دل میں تجلیات باری آئیں اس کی نظریں اتنی روشن اور اتنی کھل گئیں کہ اسے دنیا کا اور اپنی بڑائی کا انجام نظر آنے لگا اور عظمت الہی سے واقف ہو کر وہ اپنی خدائی منوانے کی بجائے اللہ کی عظمت منوانے کے لیے اس راستے پہ چل نکلا، اور عذاب الہی بننے کی بجائے لوگوں کے لیے رحمت الہی بنا. یہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کریم تھی جس نے اتنی محبتیں بانٹیں کہ ڈاکو چور لٹیرے بھی اپنا مال لٹا کر خوش ہوتے تھے اور اپنی گرہ سے دوسروں کو دے کر اور اللہ کی راہ میں خرچ کر کے خوش ہوتے تھے، دوسروں کے حقوق کے تحفظ کے لیے اپنی جانیں دیتے تھے، مظلوموں کو ظلم سے بچانے کے لیے اپنی جانیں نثار کرتے تھے. اس کا سبب یہی تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم نے بندوں کو اللہ کی حضور کھڑا اور انہیں وہ یقین نصیب ہو گیا آخرت پر جو دنیاوی زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے ضروری ہے. اب جوں جوں وقت گزرا، دنوں سالوں صدیوں کے فاصلے بڑھنے لگے. یہ بدقسمتی ہے کہ ہم مرور زمانہ کا یا صدیوں کے فاصلوں کا شکار ہو گئے، ورنہ برکات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی اسی طرح برس رہی ہیں جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں برسا کرتی. ختم نبوت کا حقیقی نقطہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبعوث ہو کر ہمیشہ کے لیے انسانیت کو کسی نئے نبی کی ضرورت سے فارغ کر دیا. کسی بھی زمانے میں کوئی ایسی ضرورت نہیں آئے گی کہ نیا نبی مبعوث فرمایا جائے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی برکات ہمیشہ اسی طرح تقسیم ہوتی رہیں گی جس طرح زمانہ اطلس میں تقسیم ہوتی. جس طرح دنیاوی حیات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور اللہ کے آخری رسول تھے، اسی طرح انہی برکات کے ساتھ آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نبی ہیں اور اللہ کے آخری رسول ہیں، اور آفتاب رسالت اسی قوت سے چمک رہا ہے جس قوت سے حضور کی دنیاوی زندگی میں چمکا کرتا ہے. لیکن دنیا کے حالات شاید واپس پھر اس جگہ چلے گئے. کیوں؟ حالات کے سنورنے کا سبب تھا اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی غلامی، آپ کی اطاعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان، اور آپ کی برکات کی وجہ سے جو حضور الہی نصیب ہوا اس نے انسانوں کو بدل دیا. لیکن جب ہم نے اپنی خواہشات میں اور دنیا کی رونق میں گم ہو کر اتباع رسالت چھوڑ دیا، اللہ کی عبادت ہمیں بوجھ معلوم ہونے لگی، حلال پر قناعت کرنے کی بجائے ہمیں لالچ نے گھیرا اور ہم حرام کی طرف لگتے، پھر دنیا کا ایک بہت بڑا حصہ نور ایمان سے محروم ہو گیا. اب کافر دنیا کو اگر غور سے دیکھا اور پڑھا جائے تو جو تصویر انسان کی بنتی ہے وہ بڑی ڈراؤنی ہے. پوری کافر دنیا میں آج آبرو نام کا لفظ نہیں ملتا، پوری غیر مسلم دنیا میں آج عزت نام کی کوئی چیز باقی نہیں ہے. باپ بیٹے اور بہن بھائی اور ماں بیٹی کا رشتہ باقی نہیں ہے، رشتوں کا تقدس باقی نہیں ہے. ایک حوث ملک گیری ہے، انسان انسانی خون کا پیاسا ہے، اب جتنی طاقت اس کے پاس آتی ہے اسے دنیا کو تباہ کرنے پہ لگایا جا رہا ہے. اور کتنے مزے کی بات ہے کہ آج کے انسان کا فلسفہ یہ ہے کہ وہ ظلم کو مٹانے کے لیے مزید ظلم کر رہا ہے. ایک ملک کو آپ نیست و نابود کر دیتے ہیں اور اس پر کروڑوں ٹن آپ بارود برسا دیتے ہیں اور لاکھوں کروڑوں بم برسا دیتے ہیں، مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، بے گناہ، جانور، ہر چیز تباہ ہو جاتی ہے، اور آپ کہتے ہیں ہم امن قائم کر رہے ہیں. نہیں، قیام امن کا کیا عجیب اصول ہے کہ سب کو گولی سے اڑا دیا جائے اور امن قائم ہو جائے گا؟ کبھی ظلم کے نتیجے میں امن قائم ہوتا ہے؟ ظلم کو ختم کرنے کے لیے عدل کی ضرورت ہوتی ہے، ظلم سے تو ظلم ختم نہیں ہوتا. یہ حال تو ان لوگوں کا ہے جو ایمان سے محروم ہے، اور ایسا ہی ہونا چاہیے تھا. وہ انسان نہیں رہ سکتے، انہیں بھیڑیا اور خون خوار درندے کا رول ہی ادا کرنا. سوال تو یہ ہے کہ روئے زمین پر جو لوگ اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کا کردار کیا ہے؟ تو اکثریت مسلمانوں میں بھی وہ ہے جو قومی مسلمان ہے، ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے اور مسلمانوں کی مردم شماری میں آگے، لہذا دو گروپ ہیں، ایک کافروں کا ایک مسلمانوں کا، ہم مسلمانوں کے گروپ میں یا گروہ میں ہیں. حالانکہ اسلام کسی گروہ میں شامل ہونے کا نام نہیں ہے، اسلام ہر فرد کا ذاتی معاملہ ہے. ہو سکتا ہے باپ مسلمان ہو بیٹا نہ ہو، ہو سکتا ہے بیٹا مسلمان ہو اور باپ نہ ہو، ہو سکتا ہے دو بھائی ہیں ایک مسلمان ہو ایک نہ ہو، مسلمان وہ ہے جسے اللہ کی توحید پر، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، آخرت پر، فرشتوں پر، جنت دوزخ پر، حساب کتاب پر یقین محکم حاصل ہے. ایسا یقین جو اس کی زندگی کے امور کو متاثر کرتا ہے. ایسا یقین کہ جب وہ کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ یقین اسے روک لیتا ہے کہ کیا یہ کام اللہ کے حکم کے مطابق ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کرنے کی اجازت دی ہے، کر گزرتا ہے. نہیں کرتا، یہ اسلام ہے. اور اگر آدمی ہر کام بھی اپنی پسند سے کرتا ہے، حلال حرام میں بھی تمیز نہیں کرتا، عبادات کو بوجھ سمجھتا ہے، ایمان کا اندازہ اسی بات سے ہو جاتا ہے کہ ہر بندہ اپنا اندازہ کر سکتا ہے. آپ میرا نہیں کر سکتے، میں آپ کا نہیں کر سکتا. آپ بھی میرے ساتھ نماز ادا کریں گے، میں بھی دو فرض پڑھوں گا. اب کس کو کتنا یقین حاصل ہے کہ میں اللہ کے حضور دست بستہ کھڑا ہوں، جتنا یہ یقین ہے اتنا وہ مسلمان ہے. اور اگر رسم پوری کر رہا ہے تو پھر یہ حضوری اس کے زندگی کے امور پر اثر انداز ہو. یہ نہیں کہ نماز سے فارغ ہوئے تو آزاد ہو گئے. اب اگر ایک وقت کی نماز سے فارغ ہوا ہے تو دو ڈھائی تین گھنٹے بعد اسے پھر بارگاہ الوہیت میں حاضر ہونا. اب یہ درمیانی جو وقفہ ہے، کیا اس میں وہ اللہ کی اطاعت پہ کار بند ہے یا نافرمانی کر رہا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ یہ یقین نصیب کر دے کہ میں اللہ کے حضور کھڑا ہوں تو کیا نماز بوجھ لگتی ہے؟ ایک ذرہ ناچیز اللہ کے حضور پیش ہونے کو بوجھ سمجھتا. تو اللہ جو کائنات کا خالق و مالک ہے، جو رب العالمین ہے، سارے جہانوں کو پال رہا ہے، وہ اللہ جس کے حضور ہم نے واپس جا کر اپنا حساب دینا ہے، جس کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر ثابت کرنا ہے کہ ہم تیرے اور تیرے نبی کے اطاعت گزار تھے، کہیں لغزش ہوئی تو بتقاضائے بشریت ہوئی اور تیرا کرم عام ہے، ہمیں معاف فرما دے، لیکن ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ ہم تیری اطاعت کریں، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، تیری کتاب کے احکام کو مان کر چلیں. ہم دنیا میں بعض لوگوں کو اقتدار میں دیکھتے ہیں، ایک معمولی سا سرکاری افسر بھی کسی کو اذن بایابی دے دے تو وہ کتنا خوش ہوتا ہے، دوسروں کو اتراتا ہے کہ میرا تو فلاں کے ساتھ تعلق. کبھی اس ملاقات کو کوئی بوجھ سمجھتا ہے؟ اگر یہ یقین ہو کہ میں اللہ کے حضور پیش ہو رہا ہوں اور براہ راست رب العالمین سے اپنی درخواست پیش کر رہا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمازی کے سامنے سے نہ گزرو، اس لیے کہ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، کہ وہ اپنے پروردگار سے سرگوشیاں کر رہا ہے، اپنے دل کی بات کہہ رہا ہے. درمیان میں مت آؤ. فرمایا صلاۃ معراج المومنین او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مومن کے لیے معراج کا لمحہ ہے جب وہ سر زمین پہ رکھ کے سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے، جب وہ اللہ اکبر کہہ کے سارے جہان سے الگ ہو کر اللہ سے میں گفتگو ہو جاتا ہے. ایک تکبیر ہر چیز کو کاٹ کے الگ کر دیتی، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ کسی کا بھائی ہے، نہ کوئی اس کا گھر ہے، نہ جائیداد ہے، صرف اس کا رب رب ہے اور وہ ہے اور اللہ سے بات کر رہا ہے. اگر یہ یقین ہو کہ میں جب اللہ اکبر کہتا ہوں تو میں اللہ کی حضور پیش ہو جاتا ہوں، تو کیا وہ زندگی بدلنا نہیں؟ بندے کی اصلاح کے لیے یہی ایک بات کافی نہیں ہے کہ اس کی زندگی کے سارے امور بدلتے چلے جائیں کہ ابھی ابھی میں اللہ کے حضور پیش ہوا ہوں، اثر کے وقت مجھے پھر پیش ہونا ہے بارگاہ حضور کے. سورج ڈوبے گا تو مجھے پھر اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، سونے سے پہلے مجھے پھر میری حاضری ہے اللہ کی بارگاہ میں, اور سو کر اٹھوں گا تو پھر پہلا کام یہی ہے کہ میں اللہ کی حضور حاضر ہوں, پھر دنیاوی امور کے لیے نکلوں. یہ لمحے لمحے کی ملاقات, اس سے بڑا کوئی مقام انسان سوچ سکتا ہے کہ وہ براہ راست اللہ سے بات کرے؟ ہم جو مقام و مرتبہ تلاش کرتے رہتے ہیں, اس سے بڑا بھی کوئی مرتبہ ہے کہ ایک آدمی, وہ غریب ہو, وہ فقیر ہو, اس کا لباس سستا ہو, اس کے جوتے ٹوٹے ہوئے ہوں, اس نے کچھ کھایا یا نہیں, اس کے پاس کچھ کھانے کو ہے یا نہیں, لیکن اس کی اہمیت یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ کا دروازہ دن میں 5 مرتبہ اس کے لیے کھولا جاتا ہے, اور اسے بلایا جاتا ہے جاؤ اللہ کریم کی حضور پہ. جسم کو پاک کرتا ہے, لباس کو پاک کرتا ہے, ہاتھ منہ دھوتا ہے, وضو درست کرتا ہے, پاکیزہ ہو کر براہ راست اللہ سے اپنی بات کرتا ہے, اللہ کی تعریف کرتا ہے, اپنے یقین کی بات کرتا ہے کہ اللہ سے تمام امور کے لیے مدد چاہتا ہے. الحمدللہ رب العالمین, سب تعریفیں, سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں. الرحمن الرحیم رب العالمین ہے, سب سے بڑا رحمان ہے, سب سے بڑا رحیم ہے. مالک یوم الدین, ایسے دن کا مالک ہے جس دن کوئی اپنی بادشاہی کا اعلان نہیں کرے. تمام دنیا حاضر ہوگی, بڑے بڑے شہنشاہ, بڑے بڑے سلاطین اور فرما بھی ہوں گے, اور پکار کر پوچھا جائے گا لمن الملک الیوم, آج بتاؤ حکومت کس کی ہے, کون حکمران. کسی نے جواب دینے کی فکر نہیں ہوگی, بارگاہ الوہیت سے یہ آواز آئے گی للہ الواحد القہار, حکومت صرف اللہ کی ہے جو اکیلا ہے اور جو سب پر غالب. بندہ اقرار کرتا ہے مالک یوم الدین, تو وہ قادر, اور وہ قادر مطلق ہے, تو یوم الدین کا مالک ہے. پھر اپنی بات کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, کمال ہے, اکیلا اللہ کی طرح تعریف کیے جا رہا تھا. الحمدللہ رب العالمین, رب العالمین ہے, سب خوبیاں سب کمال اس کے لیے ہیں, الرحمن الرحیم رحمان ہے, اکیلا کھڑا ہے. مالک یوم الدین, قیامت کے دن کا مالک, آپ بھی اکیلے. آگے گزرتا ہے تو جمع کا صیغہ آ جاتا ہے ایاک نعبد, آپ وہ نہیں کہتا کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں, ہم سب تیری عبادت کرتے ہیں. اب ایک جملے میں وہ اکیلا بندہ اس صف میں شامل ہو جاتا ہے جتنے جہان میں اللہ کی عبادت کرنے والے. فرشتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں, اللہ کے نبی اللہ کے رسول اللہ کی عبادت کرتے ہیں, انبیاء کے صحابہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں, شہداء و صالحین اور اللہ کے نیک بندے اور اہل علم اللہ کی عبادت کرتے ہیں. یہ اب تک اکیلا کھڑا تھا, اللہ کے لیے سب تعریفیں ہیں, وہ تمام جہانوں کا مالک ہے, رحمان ہے, رحیم ہے, مہربان ہے, کریم ہے, قیامت کے دن کا مالک ہے. اب اکیلا نہیں آگے ہوتا, اب سب میں شامل ہو جاتا ہے, کہتے ایاک نعبد, ہم سب تیری عبادت کرتے ہیں, صرف تیری عبادت کرتے ہیں. کون ہم سب؟ اب اس ایک ہم نے اس کو ان لوگوں میں شامل کر دیا, ان صفوں میں شامل کر دیا جو اللہ کی عبادت کرنے والے. اب اس سے بڑا درجہ انسان کے لیے کیا ہے؟ اور پھر کہتے ایاک نستعین, ہم سب صرف تیری ہی مدد چاہتے ہیں, تو ہمارے ساتھ ہے تو سارا کام درست, تو راضی ہے تو سب کام صحیح ہے, سب مشکلیں بھی حل ہو جائیں گی, سب پریشانیاں بھی گزر جائیں گی, سب ٹھیک ہے اگر تو خوش ہے. ایاک نستعین, صرف تجھ سے مدد چاہتے. پھر بھی اپنی کمزوری کا احساس رکھتا ہے, اہدنا الصراط المستقیم, تو قادر ہے ہم سب کو سیدھے راستے پہ قائم رکھتا. صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے ہمیشہ انعام, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اور جو لوگ گمراہ ہو گئے یہ تیرے ظلم کا شکار ہوئے, اللہ ان کے راستے سے ہمیں بچا, اس مصیبت سے بچا لینا. ہر رکعت میں, کیسا عجیب انسان ہے کہ ہر رکعت میں اس کو دہراتا, اور یہ سورہ امت محمدیہ کو عطا ہوئی اللہ کا. جب یہ سورت نازل ہوئی تو سیرت کی کتابوں میں موجود ہے کہ شیطان ریت پر لیٹتا تھا اور سر میں خاک ڈالتا تھا کہ جو بندہ دن میں پانچ نمازیں پڑھے گا, ایک ایک نماز میں متعدد رکعتیں پڑھے گا, ہر رکعت میں یہ اللہ سے وعدہ وعید بھی کرے گا, میں اس کا بگاڑ ہو جائے. میرے قابو کہاں آئے گا؟ پھر شاید اس کا حل اس نے یہی نکالا, ان لوگوں کو اس سے دور کر دیا. یہ پڑھیں گی, اور یہ پڑھنے کے لیے کسی وظیفے چلے کی ضرورت نہیں ہے. کہ یقین کیا ہے, تو میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ میرے پاس پڑھنے کتنے خط آتے ہیں, آج بھی دو خط ایسے تھے ڈال کرنے کے, کوئی مجھے وظیفہ بتائیں کہ میں نمازی ہو جاؤں, وہ عجیب کمال ہے. اگر وظیفوں سے یا جادو توڑنے سے نماز اور رب میں پڑھانا ہوتی تو عادتاً جس طرح کھانے کی بھوک لگتی ہے نماز کی بھی بھوک لگ جاتی, عادتاً بندہ پڑھتا رہتا ہے. جس طرح نیند غالب آ جاتی ہے عادتاً سو جاتے, اسی طرح نماز کی بھی عادت ڈال دیتا. عادتاً تو پڑھنی نہیں ہے, نماز کی بنیاد تو وہ یقین ہے, کوئی وظیفہ چلا نہیں ہے, وہ یقین ہے جو محمد الرسول اللہ نے بانٹا اور بندوں کو اللہ کے روبرو کھڑا کر, اور انہیں وہ یقین نصیب ہو گیا کہ ہم اللہ کے حضور کھڑے. اس حد تک ایران کے خلاف ایک مہم میں ایک شاہی خاندان کا شہزادہ صحابی کیا تو ہلاک ہوا, اور جب وہ گرا تو اس کے سر پہ ہیروں کا تاج تھا, بہت قیمتی تھا, سونے کا تاج تھا, اور اس میں بے شمار ہیرے جڑے ہوئے. اس نے دیکھا گھوڑے دوڑ رہے ہیں اور ہر طرف جنگ کا عالم جو ہے گھٹتی مچھلی جا رہی ہے, تو اس نے وہ تاج اٹھا لیا اور اپنی بغل میں جاوا امیر لشکر کے پاس گیا کہ یہ گھوڑوں کے نیچے آ کر, پاؤں کے نیچے آ کر تباہ ہو جائے گا اور بہت قیمتی ہے اور ہیرے خاتمے مل جائیں گے, اور انہیں دیکھ کر پلٹا کہ جلدی اپنی جگہ پہنچوں, اپنے حصے کی اپنے حصے کا جہاد کروں. تو انہوں نے پیچھے سے پکار کر کہا کہ مجھے اپنا نام تو بتاتے ہو, تم ہو کون؟ اس نے کہا جس کی خاطر میں نے یہ تاج جمع کرایا اسے میرے نام کا پتہ ہے, آپ کی رضامندی کے لیے بھی میں نے لیا, اور جس کی رضامندی کے لیے دیا وہ مجھے جانتا ہے. یقین یہ تھا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے, مجھے دیکھ رہا. یہ یقین نور یقین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بانٹا. آج ہم اس یقین سے اس قدر بیگانہ ہے کہ قرآن کریم یاد دلا رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت, ہر متنفس کو مت. کیوں نازل ہوئی؟ اللہ کو علم تھا کہ لوگ پھر غفلت کا شکار ہے, انہیں پھر ضرورت ہوگی کہ میں یاد کرا دوں. آج ہم اپنے ہاتھوں دفن کرتے ہیں بندوں کو, قبر کھود رہے ہوتے ہیں, باتیں دنیا کی ہوتی ہیں ہمارے پاس, وہ ہم کوئی کلمہ ضرور نہیں پڑھ رہے ہوتے, وہ اپنے دنیا کے مسئلے دو چار بیٹھے ہوتے ہیں ٹولی بنا کر ان کی اپنی بچی, یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ باری میری بھی ہو سکتی. کے بعد اگلی قبر شاید میری ہوگی. ایک بڑا عجیب واقعہ ساتھی یہ سنایا کرتا ہے اور وہ ہیں ابھی حیات ہیں. لیکن میں نے ہم بھون سڑک درست کر رہے تھے, بھون سڑک شہر کے ساتھ قبرستان, وہ قبریں بنانے والے بھی بناتے 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 تقریباً سڑک کے ایریے میں آ رہے ہیں. پکی سڑک سے جو چھوٹا سا فٹ پاتھ تھا بچے اس کے ساتھ قبریں, ایک آدمی مٹی کھود کھود کر سڑک پر درست کر رہا تھا, جو سائڈ ساتھ کچا حصہ ہوتا ہے اس سے مٹی ڈال رہا تھا, تو قبر کے ساتھ اس نے مٹی کھودی اور اس کو مذاق کیا سارے قبر سے, ذرا تانے سمیٹ لو ہمیں یہاں سے مٹی اٹھانا. وہ کہتے ہیں رات کو ہارٹ اٹیک ہوا, مر گیا اور دوسرے دن اس کے ساتھ والی قبر اس کی. دنیا میں اتنے عبرت کے مقام آتے ہیں, جیسے ہم حیران تھے کہ دیکھو کل اسے کہہ رہا تھا کہ اپنی کانیں سنو تو آج سن رہی ہیں. تو یاد دلایا جا رہا ہے کہ تم سب کے لیے سزائے موت مقرر ہو چکی, تاریخ نکلنے کی بات ہے, جس کی جب نکلے گی میں کہتے ہوگا. تو یہ جو تھوڑا سا وقفہ ہے زندگی اور موت کے درمیان, اس میں اپنا رشتہ اللہ اور اللہ کے رسول سے کیوں توڑ کے دوسرے کی دولت دے کر لالچ نہ کرو کہ وہ قادر ہے, جب چاہے گا تمہیں بھی دے دے گا. دولت کے ساتھ اس کے اپنے دکھ ہوتے ہیں اور مخلصی کے ساتھ اس کے اپنے دکھ ہوتے ہیں. غربت کے دکھ اور تکلیفیں کم ہوتی ہیں اور دولت کے دکھ اور تکلیفیں زیادہ ہوتی ہیں. یہ مت بھولو, یہ بڑی عجیب بات ہے. اور الحمدللہ میرا تو یہ زندگی کا تجربہ ہے, میں نے 29 روپے ماہوار پر نوکری کی. 29 روپے کیا چیز ہوتی, اس وقت میں ہی نہیں ساری دنیا کرتی تھی 29 روپئے. اور پھر میں نے 8-9 لاکھ مہینے میں مزدوروں اور ملازموں کو تنخواہ دی ہے. ذاتی اعتبار سے جتنے آرام میں اس وقت تھا جب میں 29 روپے لیتا تھا, وہ آرام مجھے 9 لاکھ گھر سے تنخواہ دے کر نہیں ملا. فارغ بھی ہوتا تھا, مزے سے دن کو سوتا بھی تھا, رات کو بھی آرام کرتا تھا, کوئی فکر نہیں ہوتا تھا, نماز پڑھی اللہ اللہ کی اور آرام کیا. اور جب لاکھوں گھر سے دینے والے اور اتنے اس مقام پر بیٹھے تو فرصت نہیں ہے بات کرنے کی, بچوں کی سے بات کرنے کی بھی طرف بات, امور نے اتنا الجھا لیا ہے کہ رات 12-1 بج جاتے ہیں ٹیلی فون سنتے سنتے اور ای میل پڑھتے پڑھتے, تو وہ شروع ہو جاؤ تو شام تک پھر وہی سلسلہ تھا, وہ کام کرتا پھر وہ باقی ہے وہ باقی ہے وہ باقی. یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے اپنی یاد کی توفیق دے رکھی ہے, ورنہ اپنے لیے بھی وقت نہیں بچتا. بیمار ہو جاتا ہوں تو اسپتال نہیں جاتا, گریز کرتا ہوں کہ جتنا وقت بچ سکے اسپتال سے بچائے. وہ وقت اچھا تھا یا بھی اچھا, دولت کی جمک ہمیں خامخوار ظاہر ہے. دولت کے ساتھ اتنی مصیبتیں ہیں جتنی غربت کے ساتھ نہیں ہیں. غریبی میں تو شاید 1000 گناہ کرنے کو دل چاہے تو بندے کو ضرورت نہیں ہوتی تو بچ جاتا ہے, دولت مند کے پاس تو وسائل جمع ہو جاتے ہیں. اور نتیجہ تو موت ہے, شہنشاہ کے لیے بھی وہی 2 گز زمین ہے اور فقیر کے لیے بھی. سونے کا تابوت بنا دو تو بھی زمین میں گاڑنا پڑے گا, اور بغیر کفن کے دفنا دو تو وہ بھی مٹی میں دفنا دو. یہ حقیقت پھر یاد کرائی جا رہی ہے, کل نفس ذائقۃ الموت, ہر متنفس موت کو مزہ چکھنا ہے. دنیاوی حالات فرمایا میں خود تبدیل کرتا ہوں, تمہیں مال و دولت بھی دے دیتا ہوں, تمہیں بھوک اور افلاس بھی دے دیتا ہوں, اور دونوں طرح سے آزماتا ہوں کہ مال کی کمی یا غربت میں گھبرا کر میری بارگاہ چھوڑ کر میرے احکام چھوڑ کر کسی اور کی غلامی تو نہیں کر لیتے, دولت میں مست ہو کر میرا نافرمان تو نہیں ہو جاتا, انجام کار سب کو پلٹ کر میری بارگاہ میں حاضر ہوں. اور یہ حقیقت ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دلوں میں سمو دی, یہی برکات صحابہ کرام نے, تابعین تبع تابعین نے, علماء حق نے, اہل اللہ نے, اولیاء اللہ نے, صوفیاء نے, یہی نعمت تقسیم کی. اور یاد رکھو آج بھی جب پیری مریدی ایک رسم بن گئی ہے اور پیروں کو پیسوں میں تولنا ایک رسم بن گئی ہے, آج بھی پیری مریدی سے حاصل یہی ہے کہ پیر کے سینے میں نور یقین ہو اور کوئی اس کے پاس بیٹھے تو اسے اس نور یقین کا کوئی حصہ نصیب ہو, اور یہ نہ ملے تو پھر پیری مریدی کے مصیبت پر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. امور دنیا تو کافروں کے بھی ہو رہے ہیں, اس کے لیے پیر کی کیا ضرورت ہے؟ جو اسلام نہیں لائے گا ان کے بچے پیدا نہیں ہیں, جو مسلمان نہیں ہے ان کے پاس دولت نہیں, دنیا کے سارے کام تو جو کافر ہے اس کے بھی ہو رہے ہیں, تو پھر جسے ایمان نصیب ہے اسے ایک پیر کی مصیبت سر مرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پیر اسی لیے ہے کہ وہ جذبات کتابوں میں نہیں ملتے, کتابوں میں الفاظ ملتے ہیں, بات ملتی ہے, جذبات نہیں ملتے, کیفیات نہیں ملتی. وہ کیفیات جو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں میں سمو دی تھیں, ان کیفیات کا کوئی ذرا نصیب ہو جائے, اور جہاں سے نصیب ہو جائے وہی پیر ہے. یہ یقین حاصل ہو جائے کہ میں واقعی اللہ کے حضور کھڑا ہوں, یہ یقین حاصل ہو جائے کہ مجھے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے, مجھے حرام نہیں کھانا, جہاں اللہ نے اجازت دی ہے وہ کام کروں, جس سے اللہ نے روک لیا وہ نہ کروں. سارے دین کا حاصل یہ ہے کہ یہ یقین نصیب ہو جائے اور اللہ کی اطاعت کو جی چاہے اور نافرمانی سے ڈر لگنا, گناہ کڑوے لگے ہیں نیکیاں میٹھی لگے. حضور الہی میں سرغرو ہونے کی تمنا پیدا ہو جائے تو دنیا و آخرت کے سارے کام سدھر جائے, اور اگر اس سے محروم رہا تو اس نے زندگی ضائع کر دی. اللہ کریم ہمیں زندگی سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, جناب آپ کی سنتیں رہتی ہیں, اللہ فرمائے.